بس 20 منٹ پہلے آ جانا کیا مشکل لگتا ہے. یا اللہ معاف فرما. اب وہی کام کرنا پڑے گا کہ 9 بجے گیٹ بند کر دینا چاہیے, باہر رہو. اسکول میں بھی تو اسکول والے یہی کرتے, گیٹ بند کر دیتے ہیں اور طالب علم باہر کھڑے رہتے ہیں, شرم آتی ہے ان کو, سب دیکھتے ہوئے جاتے ہیں ان کو. پھر اگلے دن وہ ٹائم سے آتے ہیں. آج کیا گیٹ بند کر دیں؟ دل تو بہت چاہتا ہے کہ یہ گیٹ بند کر دیا جائے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ صحبت کے وہ والی بات نہیں ہے. ابھی اشعار ہو گئے, ابھی تو بہت ٹائم ہے, ابھی تو اشعار ہو گئے. اتنی دیر جب بیان شروع ہوگا ہم پہنچ جائیں گے. اشعار سے دلچسپی نہیں ہے میرے خیال لوگوں کو, ہیں پھر کیوں نہیں آتے پہلے سے؟ میری تو روح تازہ ہو جاتی ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے, محبت میں جوش آتا ہے, اسی سے آگے گاڑی چلتی ہے. اور یہاں وہ اشعار نکل جاتے ہیں پھر ایک ایک کر کے آتے ہیں, یا پھر نقد جرمانہ رکھا جائے, یا پھر 4 رکعت نفل پڑھنے کا جرمانہ رکھا جائے. یا بھی وضو کرو دیر سے آئے جو 4 رکعت نفل پڑھے جائے اور وعدہ کرے کہ آئندہ وقت پہ آؤں گا. ہاں مفت کام ٹھیک ہے, پیسہ خرچ نہ ہو, مفت میں عبادت کر لیں گے. چلو فائدہ تو بھی ہمارا ہی ہے. تم لوگ بڑے چالاک, تمہیں کوئی تم سے زیادہ چالاک پیر کی ضرورت ہے, تو تمہاری چالاکیوں کو برابر کر دیں. ہم بتائیے, حالانکہ میں اتنا ٹھہر کے آتا ہوں نماز پڑھ کے اطمینان سے, اب تو آ جانا چاہیے. دور والا تو کوئی آتا ہی نہیں. ہاں سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی. میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اشعار ٹیکسلا سے مری کی پہاڑیوں کے مناظر سے جب حضرت گزر رہے تھے اس وقت یہ اشعار. اور یہ اشعار میں اپنے شیخ و مرشد موجودہ شیخ و مرشد شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عظم اللہ عزلہم علینا کی نیت سے پڑھتا ہوں. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی چراغ جلا رکھا ہے, سو آج بھی یہ چراغ بلکہ شمع محبت جل رہی ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ہاں وہ در رحمت کھلتا ہے آج بھی, ہاں وہ در رحمت کھلتا ہے آج بھی, پیغام رحمت تو چھلکتا
ملتا ہے آج بھی
نظر مگر دل کو تڑپتا ہے آج بھی اختر ہماری در پسندی کی نگاہ ہے وصل مگر دل کو تڑپتا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ندخلکم نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے بعد سے جو مجلس میں دیر سے آئے گا پہلے سے نہ آئے گا اس کے لیے انہوں نے بہت اپنے ہمیشہ کے لیے خود غرضی کا معاملہ والا وہ علاج چنا ہے. خود غرضی اس لیے کہ میں نے کہا کہ ایک تدبیر تو یہ ہے کہ گیٹ بند کر دیا جائے, 9 بجے مجلس شروع ہوتی ہے, آنا تو اس سے پہلے چاہیے لیکن 9 بجے تک کا وقت وہ رعایتی وقت ہے کہ 9 بجے تک بھی پہنچ جائے تو وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد دروازہ بند کر دیں گے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے بہت ہی محبوب خلفاء میں سے ہیں, وہ اسی طرح کبھی 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 کیا ہے یا معلوم نہیں ہمیشہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں. تو یہ ذرا علاج سخت ہے, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. تو پھر یہ تجویز پیش کی ہم نے ان کو کہ جرمانہ نقد مقرر کیا جائے. تو پھر میں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ پھر آنا ہی چھوڑ دیں, یہاں تو آؤ بھی اور پیسہ بھی دو, یہ عجیب جگہ ہے, کچھ ملنا چاہیے بجائے ملنے کے کچھ یہاں تو دینا پڑ رہا ہے, کہیں اور کوئی اور دروازہ دیکھو. تو پھر میں نے کہا اچھا ایک تدبیر یہ ہے کہ بھائی جو دیر سے آئے وہ 4 رکعت نفل پڑے جائیں اور وعدہ کرے کہ ہاں یہ زیادہ اچھا ہے, مفت میں جو ہے ہر چیز مفت میں اور فائدے کا فائدہ کہ نفل کا ثواب بھی ملا جیب سے دیلا بھی خرچ نہ ہو. آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ وقت سے پہلے آئیں, کیونکہ یہی قاعدہ ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام ساتھی دیتا ہے اس کو میں گلفام, اور ناز و نخرے جو کرے میں آشام ساقی رکھتا ہے اسے تشنا کام. اللہ کے راستے میں طلب دکھانی چاہیے, جد و جہد کوشش اور اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانا قربانی دینا یہی سب کچھ دین ہے. حقیقت صبر کی یہی ہے. تو ضروری ہے کہ اس راستے میں پھر آواز میں کچھ مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کم ہے, دیکھو بڑھا کے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ طلب دکھائی جائے اللہ کے راستے میں, اور وقت سے پہلے آنا ادب بھی ہے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے طرق العشق کلھا ادب, اللہ کا راستہ عشق کا راستہ سراسر ادب ہے. تو پہلے سے آ کر بیٹھنا چاہیے جس سے طلب کا اظہار ہو اور پیاس کا اظہار ہو, جس میں استغنا کی صورت نہ بنے. اگرچہ مسائل ہیں, بہت سی معاملات ہوتے ہیں, بچے ہیں, ذمہ داریاں ہیں, لیکن ہمارے حضرت سکھاتے تھے کہ بھئی دیکھو اگر عمرے کا سفر ہے, صبح صبح فلائٹ ہے, تو کس قدر اہتمام اور تیاری, کس قدر فکر ہوتی ہے انسان کو کہ کہیں ہماری فلائٹ نہ نکل جائے, دیر سے نہ پہنچے. اور زیادہ دو گھنٹے پہلے وہ کہتے ہیں تو آدمی چاہتا ہے کہ ہم تین ہی گھنٹے پہلے پہنچ جائیں تاکہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, فلائٹ ہماری مس نہ ہو جائے. دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے, دنیا میں بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جہاں دنیا کا معاملہ ہے وہاں بھی اگر کہیں تجارتی سفر ہو تو اس میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے پہنچا جائے. تو دین کے معاملے میں ڈھیلا ڈھالا اپن اچھا نہیں ہے, کوشش کر کے اور پہلے پہنچ جانا چاہیے. تو اس سے طلب کا اظہار ہوتا ہے, قیاس کا اظہار ہوتا ہے, اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے تو یہ آپ سب لوگ سن لیں کہ اب جو دیر سے آئے گا اس کو چار رکعت نفل یہیں پر ادا کرنی ہوگی, اور پھر وعدہ کرنا ہوگا کہ میں وقت پر آؤں گا, اور جو نہیں آئے گا پھر اس کے ساتھ دوسری طرح نمٹا جائے گا, چار نفل سے بھاگے گا, چھٹی پھر بھی نہیں ملے گی. اس کا کوئی اور طریقہ اللہ میاں میں دل میں ڈال دیں گے, علاج ہو جائے گا. اب میرے شیخ ادام اللہ عزیلہ ملینا بنگلہ دیش میں ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے, مجھ کو لگتا ہے کہ میرا علاج ہزاروں میل دور سے ہوتا رہتا ہے. میرے شیخ کی توجہات اور ان کی دعائیں اور ان کی تدابیر الہامی سے میرا علاج ہوتا رہتا ہے. تو تدبیر تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں بزرگوں کی برکت سے, دعاؤں سے. تم بھی سن لو بھائی, چار رکعت نفل پڑھنی ہوگی جو آدمی مجلس شروع ہونے کے بعد آئے گا. 9 بجے کا وقت ہے شروع ہونے کا, یہ رعایتی وقت ہے کہ 9 بجے تک یہاں پہنچ جائے, اور جو آدمی دیر سے آئے گا وہ اس کو پھر یہاں ہمارے سامنے چار رکعت پڑھنی پڑے گی. اور جس کو چار رکعت پڑھنا آسان ہو اس کے لیے پھر نقد جرمانہ رکھا جاتا ہے, کیونکہ اصل مقصد نفس کو تکلیف دینا ہے. اس لیے آپ جو ہے آپ کو ڈبل جرمانہ لگے گا, 4 رکعت کے ساتھ 500 روپیہ جرمانہ. ہاں, کیونکہ آپ نے اتنی آسانی سے انہوں نے جو ہے یہ جرمانہ قبول کر لیا 4 رکعت کا, تو معلوم ہوا کہ اس سے ان کے نفس کو تکلیف نہیں ہوگی, اور جرمانے کے لیے جو ہے نفس کو تکلیف دینا ضروری ہے. لہذا ایک اپنی اور ایک میری, 4 نفل پڑھ کے آپ کو ثواب ملے گا, تو 500 روپیہ مجھے آپ ہدیہ کریں گے تو مجھے آپ کو پھر بھی ثواب بھی ملے گا, اطمینان رکھو ثواب پھر بھی ملے گا. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ پہلے سے آنا چاہیے. خیر, یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے, ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے اس مرتبہ مکہ مکرمہ میں یہ آیت کا ایک مختصر سی مجلس تھی, اس میں یہ بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا بہانہ نہیں ڈھونڈتے بلکہ بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں, عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتے بلکہ عذاب سے بچانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے بندوں کو بچا لیں, دوزخ سے بچا لیں, گناہ سے بچا لیں, اپنی دوری سے بچا لیں, اور طرح طرح سے بخشنے کے بہانے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو اس آیت میں یہی خاص مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجتنبو کبائر, اگر تم کبائر سے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے جن سے ہم نے تم کو منع کیا ہے, ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ, جن باتوں سے ہم نے جن بڑے بڑے گناہوں سے ہم نے منع کیا ہے, اگر تم ان سے اجتناب کرو گے ان سے بچ جاؤ گے, تو نکفر عنکم سیئاتکم, کہ ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ اتنی بڑی بڑی مہربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور نکفر کا لفظ جو ہے اس میں بدل کے لے لیا آتا ہے, مفہوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیں گے. تو نکفر عنکم سیئاتکم, کہ ہم تمہارے گناہوں کو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کے صدقے میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرماتے ہیں کہ جو کچھ مصیبت یا ناموافق حالات تم کو آتے ہیں تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور بہت سی باتیں بہت سے گناہ تو ہم یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گناہوں کو کیوں معاف فرماتے ہیں, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, کہ ہم بہت زیادہ بخشنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں. اور ودود کے معنی محبت کے ہیں, کہ ہم بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اس کا پوروی ترجمہ ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ پوروی ترجمہ مایا ہے, مایا 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 کے مارے مارے مایا کے ہم معاف کر دیتے ہیں. جس طرح ماں کو اپنے بچے سے بے حد محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے 100 درجہ زیادہ محبت ہے بندوں سے. تو اس مایا کے مارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. اور وندخلکم مدخلن کریما, اور تم کو عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے, جنت میں داخل کریں گے. تو ہمارے حضرت نے اس مرتبہ مختصر سا بیان تھا, چھوٹی چھوٹی مجالس ہو جاتی تھی, تو اس دفعہ حضرت والا دامت برکاتہم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ایک موقع پر, اور فرمائے کہ بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں اجتناب کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ بھی ہے کہ گناہ چونکہ بری چیز ہے تو بری چیز کو تو چھوڑ ہی دینا ہمارے فائدے کے لیے ہے, اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں, ہمارا ہی فائدہ ہے. کیونکہ گناہ سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ہم گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یار شبرا روز مہجوری مدے جان قربت دی درا دوری مدے, کہ اے اللہ جن لوگوں کو آپ نے راتوں کی تنہائیوں میں مناجات کا عالم دیا, اپنے قرب کا عالم دیا, اور آہ و فغاں کا عالم دیا, اے اللہ ان کو دن کی جدائی نہ دکھلائیے. یعنی گناہوں سے اور گناہوں کے اسباب کی صورت نہ ان کو دکھلائیے, گناہوں سے بھی ان کو دور رکھیے. یار شبرا روز مہجوری مت ہے, جدائی کا دل نہ دکھائیے, غفلت کا معاملہ نہ ہو. اور یار شبرا روز مہجوری مت ہے, جان قربت دی درا دوری مت ہے, جس نے آپ کے قرب کی لذت چکھلی ہو, کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے آپ کے قرب کی لذت چکھلی ہو, اے خدا پھر اس کو دوری کا عذاب نہ دیجیے. تو گناہ کر کے ہم خود اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, جہاں کہیں بھی تم ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ہم گناہ کر کے دور ہو جاتے ہیں اللہ سے, اور ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ حالت سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے, ہماری ہر حالت کی ان کو خبر ہے, یہاں تک کہ پتا بھی ہلتا ہے ان کی مشیت سے اور ان کی خبر سے. اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے, ہر حرکت کی خبر ہوتی ہے, ہر حال کی خبر ہوتی ہے. تو ہم ہی گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے گناہ سے بچنا ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. بھائی کیا کٹر پٹر کرتے رہتے ہو آواز نہ کیا کرو, آہستگی سے کرو کوئی ضرورت ہو تو. تو گناہ کر کے ہم خود اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب اعظم نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ گناہ سے اور اسباب گناہ سے ہمیں بہت دوری نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنا بھی سکھایا ہے, اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. کہ اے اللہ مجھ میں اور گناہ میں اتنی دوری کر دیجئے کہ جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک تو مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے, بہت ہی زیادہ فاصلہ ہے. دوسرا یہ کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ مانگنے سے یہ مراد ہے کہ کبھی مشرق اور مغرب مل نہیں سکتے آپس میں. اگر مشرق مغرب میں مل گیا یا مغرب مشرق میں مل گیا تو نہ مغرب رہے گا نہ مشرق رہے گا. اس لیے ایسی دوری مانگی ہے کہ اللہ ہم کبھی بھی آپ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوں. تو اس آیت میں خدا تعالیٰ نے بہت ہی مہربانی کا مضمون, بہت ہی نرمی کا مضمون, بہت ہی رحمت کا مضمون ارشاد فرمایا ہے, بہت ہی محبت کا مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو ہم چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. تو اس ضمن میں اسی لیے ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم یہ چار بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ولی اللہ ہو جائیں گے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ایسے گناہ ہیں, خصوصاً نگاہ کی خرابی ایسا گناہ ہے کہ یہ بے حیائی کا گناہ ہے, شرم و حیا کے خلاف ہے. جس میں شرم و حیا ہوگی وہ کبھی غلط جگہ نظر نہیں اٹھائے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ما تنہون عنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مرد و عورت دونوں کے لیے بل اہتمام نظر کی حفاظت کا یہ حکم نازل ہوا, اور اسی میں اشارہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرنے والوں کی شرمگاہ بھی محفوظ رہتی ہے. تو خصوصاً یہ جو نظر کی حفاظت کا حکم ہے, چونکہ جیسا کہ بیانات میں حضرت والا رحمہ اللہ کے جگہ جگہ کثرت سے یہ بات ہے کہ خدا تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو مبعوث فرماتے ہیں جو امت کو شریعت کی بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے. جیسے شاہراہ کے اوپر مدت گزر جانے کے بعد کیچڑ اور مٹی اور پتھر اور ملبہ جمع ہو جاتا ہے, صفائی نہیں ہو رہی اس کی, تو یہ مجدد جو ہے طریق شریعت کو دھو ڈالتے ہیں, اس کے اوپر سے ملبہ اور مٹی اور کیچڑ ہٹا کر وہ راستہ صاف دکھلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا انتظام بھی کرتے ہیں, ان کے ذریعے سے امت کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں, اور ان کو اس زمانے کے بڑے بڑے گناہوں کو یعنی کھول کر بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ امت کی اصلاح کریں. تو اس زمانے کا فتنہ بدنگاہی, اب اس کو کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, ایک دنیا دار آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ اسمارٹ فون اور کیبل اور بے پردگی سے کیا خرابیاں پیش آ رہی ہیں. دیندار تو دیندار, دنیا دار بھی اس کا قائل ہو چکا ہے کہ یہ موبائل اور کیبل ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں اور بے پردگی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, لیکن کمزوری ایمان کی وجہ سے عمل پر نہیں آ پاتے. اور اسی لیے بزرگوں کی صحبت کا اہتمام انتہائی ضروری ہے کہ ان صحبتوں میں رہنے والے اور اولیاء اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑنے والے, ان کے ساتھ رہنے والے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء اللہ دریائے قرب کی مچھلیاں ہیں, اللہ کے دریائے قرب کی مچھلیاں ہیں, یہ دریا کی گہرائی میں رہتے ہیں. اگر کسی کو اتفاق ہو یا کتاب میں پڑھے معلوم ہو کہ سمندر کے اوپر جو سطح پر تلاطم ہوتا ہے, موجیں ہوتی ہیں, طوفانی شکل ہوتی ہے, تو جتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں اتنی ہی ٹھنڈک اور اتنے ہی سکون ملتا ہے. وہاں کوئی ایسا تلاطم اور ایسا طوفان نہیں ہوتا, بلکہ وہاں بالکل سکون ہوتا ہے, ساکن ہوتا ہے پانی, اور سطح پر سورج نکلنے کے بعد جیسا کہ گرمی ہوتی ہے, لیکن سطح سمندر سے نیچے چلتے چلے جائیں, گہرائی میں چلے جائیں تو ٹھنڈک ہوتی چلی جاتی ہے. تو اے اللہ والے اللہ تعالیٰ کے دریائے قرب کی مچھلیاں ہیں، یہ دریا کی گہرائی میں رہتی ہیں، یہ سطح پر نہیں آتی ہیں، یہ خشکی کی رنگینیوں کے نظارہ کرنے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے گہرائی میں یہ رہتی ہیں، سکون میں رہتی ہیں، قرب میں رہتی ہیں، تعلق خاص میں رہتی ہیں۔ تو ان کے پاس بیٹھ رہنے سے، ان کے ساتھ خاص تعلق کرنے سے، ان کے ساتھ وقت گزارنے سے، وقت لگانے سے، یہ بات آہستہ آہستہ دل میں بیٹھتی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ رہنے سے دل ویسا ہی بننے لگتا ہے، ویسا ہی ایمان و یقین نصیب ہونے لگتا ہے، ان کے جیسی ہمت عطا ہو جاتی ہے، اور معاشرے کا خوف، برادری کا خوف، یار دوستوں کا خوف، نوکری میں دفتر والوں کا خوف، اور ہر طرح کا خوف دل سے نکل کر ایک اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں، اور سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، اور جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمت اور طاقت اللہ والوں سے حاصل ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے ان چار بڑے بڑے گناہوں کا، بھائی کون حرکت کرتا ہے، اندر بلاؤ، ادھر بیٹھو آ کے اپنے ابا کے ساتھ، اب یہاں سے نہ ہلنا ورنہ دونوں کانوں کے بیچ میں سر کر دوں گا۔ تمہیں کیا ہوا، تمہاری ٹوپی کہاں ہے، یہ کیوں نہیں ملتی، ان کی ٹوپی کیسے مل گئی، ان کی ٹوپی کیسے مل گئی، ان کی ٹوپی کیسے مل گئی، ٹوپی کیوں نہیں پہنتے، ٹوپی پہننے سے آدمی اچھا نیک معلوم ہوتا ہے، اور ٹوپی سر پہ نہیں ہوتی تو کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ ہمارے حضرت نے ان چار باتوں کا انتخاب کیا، اور بلا شبہ زمانے کے بڑے فتنوں میں سے ہیں، بلا شبہ بڑے بڑے قبائر میں سے ہیں، اور امت کی نظر اس طرف سے ہٹ گئی تھی، اور مجدد کا کام یہی ہے کہ جس فعل سے امت کی نظر شریعت کے حکم سے وہ ہٹ جائے، اس کو یاد دلاتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے روتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ چار قبائر کی طرف الہام فرمایا کہ امت کی یہ بڑی بڑی خرابیاں ہیں، اگر یہ دور ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی بھلائی پیدا ہو جائے، اور قلب کے اندر حیا پیدا ہو جائے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حیا بڑی اچھی صفت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حیا پر بہت زور دیا ہے، اور اس کو ایمان کا خاص شعبہ فرمایا ہے کہ یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک بڑا شعبہ حیا کا ہے، اور یہ وہ بنیادی صفت ہے جس کی برکت سے انسان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم حیا ہی نہ کرو تو پھر جو چاہو کرو، یعنی حیا ایسی صفت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان نافرمانی میں خطاً تو گر سکتا ہے، بشر ہے، خطا تو ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح اخلاق رسالے میں فرمایا ہے کہ حیا بڑی اچھی صفت ہے، اگر مخلوق سے پیدا ہو جائے تو وہ کام نہ کرے گا جو مخلوق کو برا لگے، اور اگر خالق سے پیدا ہو جائے تو وہ کام ہرگز نہ کرے گا جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ تو حقیقت حیا کی یہی ہے، فرمایا کہ ان حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نهاک، حیا کی حقیقت یہ ہے، حیا یہ نہیں ہے کہ شرما رہے ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، یا اور کسی کام میں شرم کر رہے ہیں، کھانے میں تکلف کر رہے ہیں، تو یہ شرم و حیا نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ کھانے پر بلاؤ، بھوک بھی ہے لیکن تکلفاً منع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابیات حاضر ہوئی، آپ نے ان کو کھانے کے لیے فرمایا کہ کھانا کھا لو، کھانا ہے، تو انہوں نے تکلفاً منع کیا، بھوک بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کو اور بھوک کو جمع نہ کرو، اگر کھانا ہے، تکلف نہیں ہے، دعوت دی ہے، کھا لو کھانا. تو یہ حیا نہیں ہے. حیا تو یہ ہے، حیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کبھی اپنی نافرمانی میں مبتلا نہ دیکھے. تو چاروں کام ایسے ہی ہیں، لیکن یہ نظر کی حفاظت ایسا عمل ہے جو بالکل براہ راست جس کا تعلق حیا سے ہے. تو جس میں حیا ہوگی خالق سے، وہی نظر کی حفاظت کرے گا. کیونکہ اب تو زمانہ ہے ہی ایسا کہ لوگ بدنگاہی کر رہے ہیں، عورتیں اپنے کو دکھلاتی پھر رہی ہیں تو دکھلانا چاہتی بھی ہیں. جب بے پردہ ہو کے پھریں گی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بے پردگی کا مطلب یہی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہم ایسے ہم ایسے. تو یہ بے غیرتی اور بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر کوئی عورتوں کو دیکھ بھی رہا ہو تو آج کوئی محسوس بھی نہیں کرے گا. عورتیں بھی شرم نہیں کرتی، اپنے کو دکھلانا ہی چاہتی ہیں تو شرم کہاں کی. تو یہ بے پردگی کا وبال ہے، اس سے عقل بھی جاتی رہی، عقل سلیم جاتی رہی، عقل کا نور جاتا رہا، حیا جاتی رہی. تو اس لیے ہمارے حضرت نے چار بڑے بڑے کبائر کا بار بار جو ہے تکرار کروائی ہے کہ جو آدمی ان بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو بقیہ سارے گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جائے گی. ان چار اعمال کی برکت سے اس کے اندر ایسی حیا پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے حیا پیدا ہو جائے گی. مثلا ایک آدمی پوری ایک مٹھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اس کو حیا آئے گی کہ میں داڑھی رکھ کے ایسا کام کرتا ہوں، ادھر ادھر نظریں گھماتا ہوں، تاک جھانک کرتا ہوں. بعض لوگ نظر نیچی رکھتے ہیں لیکن میرے مرشد نے فرمایا کہ نوک پلک سے دیکھ بھی لیتے ہیں، ادھر ادھر سے جھٹکا مار کے دیکھ بھی لیتے ہیں. نفس کی مکاری ہے یہ مکاریاں اور باریک باریک باتیں، یہ اولیاء اللہ کی نظر سے چھپی نہیں رہتی، ان کو بصیرت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ نفس کی چالیں ہیں کس کس طرح سے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ کبھی غصے کی حالت میں بد نظری کرا دیتا ہے غصے کے بہانے سے، کبھی شفقت کے بہانے سے، کوئی یتیم ہو گئی لڑکی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو اس پہ شفقت دست شفقت رکھ رہے ہیں، اور اندر ہی اندر نفس حرام مزہ لیتا ہے. یا کوئی بیوہ ہو گئی اس سے ہمدردی جتا رہے ہیں اور اس کو جو ہے ہدیے تحفے بھیج رہے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر ایسی ہمدردی ہے تو اپنے کسی محرم کے ذریعے، مثلا اپنی بیوی کے ذریعے اس کو دلوا دو، اور اس کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ ہم نے دیا ہے. براہ راست بھی مت دو اور اس کو پتہ بھی نہ ہونے دو کہ کس نے دیا ہے. تو اس طرح سے اگر مدد کرنی ہے کسی یتیم کی، بیوہ کی، تو اس طرح مدد کرنے کا طریقہ ہے. اسی طرح ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بمبئی میں حضرت اپنے ایک دوست کے ہاں گئے جو دندان ساز تھے، دانت بنانے والے. تو حضرت نے محسوس کیا کہ کرسچن ہندوستان کا ملک تھا، ظاہر ہے وہاں ہر قسم کے ہر مذہب کے لوگ ہیں، تو کوئی کرسچن لڑکیاں آ رہی ہیں، کوئی آ رہی ہیں، سب کے دانتوں کو ان کا وہ کلہ چیر رہے ہیں، دانتوں کا معائنہ کر رہے ہیں. تو حضرت والا نے ان کو سمجھایا، تھے مخلص، اور ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو یہ جو فیل ہے تمہارا یہ جائز نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں، میرا تو پیشہ یہی ہے. حضرت والا نے ان کو فرمایا کہ بھئی تم ایک پردے کے ساتھ انتظام کرو، ایک لیڈی ڈاکٹر لیڈی ڈینٹسٹ یہاں رکھ لو اور اس کے لیے انتظام کر دو، عورتوں کو وہ دیکھے اور مردوں کو تم دیکھو. تو مخلص آدمی تھے اور اللہ والے خوف والے تھے، تو فوراً اس پر عمل کیا. بعد میں بتایا کہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ کاروبار میں برکت ہو گئی، میرے کام میں برکت ہو گئی. تو اس طریقے سے جو ہے اپنے احوال کی اطلاع آدمی کرتا رہے. بعض لوگوں کو جو ہے کیسی کیسی بیماریاں ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ہم انہی بیماریوں کے ساتھ، انہی روحانی بیماریوں کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو یہ بڑی غفلت کی بات ہے. کل بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنے دل بنانے کی محنت کرنی چاہیے اور اپنے احوال کی اطلاع کرنی چاہیے باقاعدگی کے ساتھ. ذکر و اذکار کی اطلاع ہو، کسی گناہ میں ابتلا ہے اس کی اطلاع ہو اور اس کا علاج کرے. تو غرض یہ کہ یہ چار گناہ کی طرف ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام فرمایا تھا، اور اسی چار باتوں پر ہمارے حضرت کی عمر تمام ہو گئی، انہی باتوں کے لیے روتے روتے. تو مقصد یہ نہیں تھا کہ چار کام کرنے کے بعد چھٹی ہو جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو آدمی ان چار اعمال کو کر لے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ اس طرح سے کہ اس کو بقیہ گناہوں سے بھی نفرت پیدا ہو جائے گی، شرم و حیا اس سے پیدا ہو جائے گی. تو نظر کی حفاظت اس کے اندر وہی عمل ہے کہ اس سے خاص تعلق ہے حیا کا. تو جو آج جس آدمی کے اندر شرم و حیا ہوگی، وہ ہرگز کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کی پھوپھی کو، کسی کی خالہ کو ہرگز نہ دیکھے گا. اور جس کے اندر شرم و حیا ہوگی وہ کبھی خالص کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوگا، اور آنکھوں کا زنا نہ کرے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر، کے آنکھوں کا زنا ہے یہ نظر بازی نامحرموں کو دیکھنا. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی ہے مشکا شریف میں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، یا دکھانے والی پر اور دیکھنے والی پر. ناظر اور منظور دونوں پر لعنت کی بد دعا فرمائی ہے اس نبی رحمت نے جس نے کفار کے لیے کبھی بد دعا نہیں فرمائی. طائف کے کافروں نے، ظالموں نے اس قدر ظلم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہ پڑا، اور فرشتے اور زمین و آسمان دیکھ کر رونے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے کہنے کے باوجود بھی ان کے لیے دعا ہی فرمائی، بد دعا نہیں فرمائی، ان کو ہلاک کرنے کے لیے حکم نہیں دیا، حالانکہ فرشتے اللہ کی طرف سے آئے تھے کہ میرا نبی حکم دے ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس دینا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی رحمت تھے. تو سوچے کہ یہ بدنگاہی کس قدر گندا اور خبیث فعل ہے کہ جس کی نحوست ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی. تو خوب پردے اور حیا کے ساتھ رہنا چاہیے. میں یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ پردہ حقیقت میں حیا کا نام ہے. اس کی حقیقت حیا ہے کہ عورت اپنے کو ایک تو گھر میں محصور رکھے، بے ضرورت ادھر ادھر نہ جائے، تھوڑی زندگی ہے. میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ شیطان تو یہی بتلاتا ہے کہ پھر آخر زندگی کس طرح گزرے گی، ہماری زندگی کے اندر رنگینیاں اور سرور کیسے آئے گا. تو میں حضرت والا ہی رحمہ اللہ کی بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت والا نے فرمایا کہ خوشی کا تعلق، سکون کا تعلق اسباب سے نہیں ہے. اسباب سے نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے اور نوکر چاکر ہیں تو ہمیں سکون ملے گا، بلکہ سکون کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے کہ جس کا تعلق جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہوگا اسی کو سکون اور اسی کو خوشی ملے گی. خالق خوشی کو خوش کرنے ہی میں انسان خوش رہ سکتا ہے. اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خوش کرتا ہے خالق کو ناخوش کر کے، وہ کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا. ہاں، آ کدھر گنجے مسجد مست و شاد، اور وہاں کے درباغ ترش و نامراد. ایک آدمی مسجد کی چٹائی پر بیٹھے اللہ کو یاد کر رہا ہے، معصیت میں مبتلا نہیں ہے، خلوت مع اللہ ہے، تعلق مع اللہ ہے، وہ مست اور شاد ہے، اس کا دل پرسکون ہے، چین سے ہے، خوشی سے ہے. اور ایک آدمی باغ میں بیٹھا ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، بڑا گھر بھی ہے اور حشم و خدم بھی ہیں، اور خوب عیش و عشرت کے نظارے ہیں، اسباب عیش ہیں، لیکن دل اندر سے نامراد ہے، غمگین ہے، اداس ہے، پریشان ہے، معذب ہے. تو خوشی اور چین کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے، بنیاد پر ہے. اور اگر اللہ کا تعلق میسر نہیں اور نافرمانی میں ملوث ہیں تو یہ خارے بیابان سے کم نہیں ہے. دل ہر وقت بے چین اور پریشان رہے گا، کتنی ہی ترقی کر لیں. ترقی کرنا تو منع نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی منع ہے. اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر کوئی ترقی قابل قبول نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرمائے. تو یہ چار باتیں جو ہمارے حضرت رحمہ اللہ بار بار تکرار کروایا کرتے تھے وہ اسی آیت کے ذیل میں ہے کہ دیکھیے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گناہوں سے تو بے سکونی اور عذاب آنا لازم ہے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے اپنی محبت میں کہ میرے بندے مجھ سے دور نہ ہوں اور دوزخ میں جانے والے نہ بن جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، معذب نہ ہو جائیں، سکون سے رہیں، اسی محبت کے مارے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے منع فرمایا ہے۔ تو بڑے بڑے گناہ، اچھا اس کے اوپر خدا تعالیٰ کی مزید رحمت ہے، مزید رحمت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو بھی گئے ہوں، زندگی تمہاری غفلت میں گزر بھی گئی ہے، اور تم نے اپنے اوپر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسراف کہتے ہیں حد سے گزر جانے کو، یعنی تم نے اگر اے میرے بندو تم نے اگر اپنے اوپر حد سے زیادہ ظلم کر لیا، حد سے زیادہ گناہ کر لیا، ایک تو گناہ کرنا ہے، ایک حد سے زیادہ کر لیا، کوئی گناہ چھوڑا نہیں بلکہ تمام گناہ، یہ مزہ بھی لے لیا، وہ مزہ بھی لے لیا۔ بعض لوگوں کا جو ہے وہ موٹو یہی ہوتا ہے دنیا میں آنے کا کہ دنیا میں آئے ہیں رنگینیاں لے لو یہاں کی۔ افسوس ہے اتنی غفلت پر، ایسی لاعلمی پر، ایسی جہالت پر کہ دنیا میں رنگینیوں کے لیے تو آئے نہیں ہیں، یہاں تو اللہ کو یاد کرنے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ رنگینیاں تو ہمارے لیے جنت میں اللہ نے جمع کی ہیں، رنگینیاں ہیں ہمارے لیے لیکن وہ جنت میں ہیں، اور وہ ایسی رنگینیاں ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی ہیں جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی، جو کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ یہ رنگینیاں کیا رنگینیاں ہیں! خواجہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ باتیں کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، یہ پستی کی باتیں ہیں کہ یہاں دنیا میں آئے ہیں، یہ مزہ بھی چکھ لو، وہ مزہ بھی چکھ لو۔ ارے اللہ کی قسم، دنیا میں آ کر اگر اللہ کے قرب کا مزہ نہ چکھا تو کچھ بھی نہ پایا، تم کو کیا پتا رنگینی کیا ہوتی ہے، تم کو کیا پتا کہ لذت کیا ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، فرمایا کہ ایک شعر ہے، وہ اس وقت مفہوم ہے اس کا بتا دیتا ہوں کہ برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، بتاؤ کوئی ہے؟ کوئی ہے بتا دے؟ برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، ہاں انہی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، جزاک اللہ، انہی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ اپنا اپنا ذوق ہے، کوئی مٹی پہ مر رہا ہے، کوئی گو اور مود پہ مر رہا ہے، پیخانے پہ مر رہا ہے، کوئی مال و دولت پہ مر رہا ہے، فنا ہونے والا وہ بھی ہے، فنا ہونے والا حسن بھی ہے، کوئی بنگلوں پہ مر رہا ہے، کوئی کپڑوں پہ مر رہا ہے، کوئی وزارت پہ مر رہا ہے، لیکن ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودائے جانا اکبر سودائے عالم ہے۔ دنیا میں آئے ہیں اللہ کا سودا خرید لو، اللہ کا سودا خرید لو، اگرچہ فرمایا کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے لیکن حقیقت میں بہت ہی سستا ہے۔ یہ دنیا فانی دے کر اور اپنی بری بری خواہشات دے کر اور خواہشات کے غلیظ کنکر اور پتھر دے کر ہم اللہ کا سودا لے لیں تو دنیا بھی ہماری رنگین اور مزیدار ہو جائے گی۔ خالق رنگین ہمارے دل میں آ جائے گا، خالق لطف ہمارے دل میں آ جائے گا، خالق مزہ ہمارے دل میں آ جائے گا، خالق خوشی ہمارے دل میں مزہ آ جائے گا، وہ دل میں آ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ارے یارو، جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی۔ دنیا میں آئے ہیں اللہ کو پانے، رنگینیوں کو پانے نہیں آئے، اور رنگینیاں ہمارے لیے ہیں اور غیر فانی ہیں، اور ایسی ایسی رنگینیاں جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، ہماری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہمارے کان نے نہیں سنا۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، کوئی جھوٹے سیاست دان کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، یقینی ہے 1000%۔ کیا اس کے اندر کوئی شبہ، لا ریب فیہ، کلام پاک کی جو بات ہے اٹل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ تو تھوڑا دن صبر کرنا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے لیے بھی وعدہ کیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیات طیبہ، ہم اسے ضرور بے ضرور بالغ زندگی دیں گے، سکون سے رہے گا، چین سے رہے گا، خوش رہے گا، آرام سے رہے گا۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ اسباب عیش سے تعلق خوشی کا نہیں، بلکہ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ لہذا جو اللہ کو خوش رکھتا ہے، خالق خوشی کو خوش رکھتا ہے، جو آسمان والے کو خوش رکھتا ہے، آسمان والے کے ذمے ہے کہ وہ زمین والے کو خوش رکھے۔ اس نے ذمہ لیا ہے کہ ہم تمہیں خوش رکھیں گے، بالغ زندگی دیں گے، ضرور بے ضرور، کئی تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ تاکید کی ضرورت تو اللہ تعالیٰ کو ہے ہی نہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ، یہ حدیث پاک کے تشریح میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں قسم کھائی ہے، وہ بھی محبت میں قسم کھائی ہے، تو اس قسم پر وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اس آیت کو سن کے بے ہوش ہو گئے ہیں کہ وہ کون بدقسمت انسان ہے جس کی وجہ سے اللہ کو، میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی، یقین دلانے کے لیے قسم کھانی پڑی، بے ہوش ہو گئے یہ سن کے، قسم، وہ آیت، قسم والی آیت سن کے بے ہوش ہو گئے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا عطا فرمائے، قوی ایمان عطا فرمائے، کامل ایمان عطا فرمائے۔ کتنی محبت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بڑا گناہ بھی ہو گیا، فرماتے تھے کہ اے عظیم ازما گناہان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم، کہ اے عظیم، جو میرے گناہوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے، میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے اللہ کی عظمت کے سامنے، اللہ کی شان کے سامنے میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو اے اللہ، اے وہ اللہ، کہ اگر حرم میں بھی کوئی گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، زنا ہو جائے، تو اس کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے، تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے سچی توبہ کرنے سے، آنسو بہانے سے، مناجات کرنے سے۔ تو پھر کیا فکر ہے کہ ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے، اور نہ صرف یہ کہ چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، بلکہ تمہیں پاک صاف کر کے عزت کے مکانوں میں، ندخلکم مدخلا کریما، عزت کے مکانوں میں بھی داخل کر دیں گے۔ اور پھر یہاں پر اس سے بھی بڑی آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے مارے دمکنے لگا جب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر بھر ایک ہی تمنا رہی، ایک ہی دعا رہی، ایک ہی اللہ تعالیٰ سے التجا رہی، اور قیامت کے دن بھی، محشر میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے یہی فریاد ہوگی، یا رب امتی امتی، کہ جب تمام انبیاء یا رب نفسی نفسی کہیں گے، یا رب میرا نفس میری جان، ان کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اس وقت بھی رو رہے ہوں گے، دنیا میں بھی روئے ہمارے لیے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رو رہے ہوں گے، فکر مند ہوں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے بڑی کیا آیت ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمکنے چمکنے لگا کہ یہ تو میری امت کے لیے بڑی نعمت ہے۔ در حقیقت یہ آیت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی تھی، جنہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کی دیکھو جذب کرم کی، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں کسی کو اپنا بنانے کا، تو اس طرح اس کے ایام جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں، ایسے ان کو جذب فرمایا اور ان کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور ان کے صدقے میں ساری پوری قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے اس آیت کو نافذ کروا دیا. ہاں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آیت وحشی کے لیے خاص ہے یا یہ عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلل مسلمین عامتا، کہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ عام ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے شیخ رحمہ اللہ کی خدمت میں ہم حاضر تھے جب حضرت والا تشریف فرماتے اپنے بستر میں حالت علالت میں، اور اس وقت بھی یہ مضمون، یہ آیت حضرت والا نے تلاوت فرمائی، اور آج بھی وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت بالکل تازہ ہے کہ جیسے کہ میں حضرت والا رحمہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی سرخ سرخ آنکھیں اور آپ کے خمار آلود آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. میرے شیخ رحمہ اللہ اس وقت ایسی کیفیت میں تھے کہ وہ ناقابل بیان ہے، مسلسل آنسو میرے شیخ کی چشم مبارک سے رواں تھے اور آپ انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ یہ مضمون بیان فرما رہے تھے اور یہ فرمایا کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور فرمایا کہ قل یا عبادی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حد سے زیادہ گزرنے والے بندوں کے لیے بھی اپنی یائے نسبتی کو نہیں ہٹایا، اپنی نسبت کو نہیں ہٹایا کہ تم اتنے گناہگار ہو تو تم میرے کیسے کہلا سکتے ہو. ایسی محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے کہ قل یا عبادی الذین، یا عبادی یہ یا نسبتی ہے آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندوں، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندوں. کون سے بندوں؟ کہ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان لوگوں سے خطاب ہے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اگر تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو تو عمر بھر کے 100 سال کا کفر بھی اور بڑے بڑے گناہ، زنا، شراب، شرک اور بدکاریاں اور جوئے اور قمار سب کا سب خدا تعالیٰ چشم زدن میں معاف کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ یغفر الذنوب کے اندر کہ ذنوب تو خود بھی جو ہے جمع کا صیغہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا یغفر الذنوب کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن جمیع کی تاکید بھی فرما دی، تکرار فرما دی کہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور کیوں معاف کر دے گا؟ میرے شیخ رحمہ اللہ کا آج بھی چہرہ میرے دل میں اور نگاہوں میں تازہ ہے کہ آپ روتے ہوئے فرمایا کہ کیوں معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کہ جانتے نہیں ہو، جیسے لوگ دنیا کے کریم کو کہتے ہیں ارے وہ نہیں جانتے تم، وہ تو بہت ہی سخی ہے، وہ تو بہت ہی جواد ہے، وہ تو بہت ہی کریم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفاریت کو ہوا کے ساتھ اس لیے نازل فرمایا کہ وہ تو بہت ہی وہ ذات ہے جو بہت ہی زیادہ بخشنے والی ہے. وهو الغفور الرحیم، کہ وہ ایسا بخشنے والا ہے، بہت بڑا داتا ہے، بخشنے والا ہے، وہاب ہے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا، اتنی مہربانیاں ہیں کہ بڑے گناہ سے ہم بچ جائیں جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، تو اتنی مہربانی ہے کہ ہمارے چھوٹے گناہ وہ خود معاف کر دیں گے اور سیئات کو حسنات سے بدل بھی دیں گے، اور پھر خدا تعالیٰ ہم کو عزت کے مکانوں میں یعنی جنت میں داخل کر دیں گے، اور پھر یہاں کبائر میں مبتلا ہونے والا بھی جو ہے محروم نہیں ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لے اور خدا تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، اگرچہ وہ پھر بار بار گر جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے ما اصر من استغفر، کہ وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے خدا تعالیٰ سے کہ کہیں یہ گناہ پھر نہ ہو جائے، دل میں بار بار اس کو ٹھونکا لگتا رہتا ہے کہ تو پھر یہی گناہ کرے گا. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا یہ شکست توبہ نہیں ہے بلکہ خوف شکست توبہ ہے، کہ یہ ڈرتا ہے کہ میں مجھے اپنے دست و بازو پہ اعتماد نہیں ہے کہ میں پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو یہ خوف شکست توبہ ہے جو بہت ہی مبارک ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی مہربانیوں سے، اتنی مہربانیوں کے باوجود جو آدمی غمگین رہے اور مایوس رہے تو یہ بالکل بھی جو ہے صحیح راستے پر نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی جگہ جگہ بڑی بڑی مہربانیاں ہیں۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس اللہ نے اپنے فضل سے بلا استحقاق ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، بن مانگے نوازا، پھر وہ انشاءاللہ تعالی ضرور اس کلمے کی لاج رکھیں گے، اپنی اس عطا کی لاج رکھیں گے، اور ضرور انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ تعالی عزت کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیسی ہوا ہے عزت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل کریں گے۔ تو چار اعمال تو سب جانتے ہی ہیں کہ ایک تو داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا مردوں کے لیے یہ واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا اس کا حرام ہے، اور مونچھوں کو بالکل باریک کر لینا یہ سب سے افضل درجہ ہے، اور ٹخنا مردوں کے لیے کھلا رکھنا جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں تو حالتوں میں یہ واجب ہے، ٹخنے کا ڈھانکنا حرام ہے۔ اور تیسری چیز جو خاص مضمون ہے وہ نظر کی حفاظت ہے، چاہے وہ اسکرین پر ہو، موبائل میں ہو، کیبل میں ہو۔ میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بے خبری میں، لوگوں کی بے خبری میں جو ہے ہم گناہ کر رہے ہیں کیا، یا چلو لاؤ ذرا سا مزہ لے لیتے ہیں، مگر یہ ذرا سا مزہ لینا جو ہے یہ بھی جو ہے یہ گاڑے میں گر جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ اور ایک بات جو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غیروں کے طریقے سے نفرت ہونی چاہیے، اللہ کے دشمنوں کے طریقے سے نفرت ہونی چاہیے، ان کے جیسے لباس، ان کی جیسی وضع قطع بنانا، اور جو ہے زیادہ اپنے آپ کو آئینے کے اندر دیکھ کر اپنی وضع قطع کو ایسا بنانا، یا اپنے بچوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر خوش ہونا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایسے آدمی کو بہت فکر کرنی چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا عشق ہونا چاہیے۔ خدا تعالی ہمیں عشق نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا، اور اللہ تعالی ہم سب کو جذب فرمائے کہ بغیر اللہ تعالی کے جذب کے کام بن نہیں سکتا۔ کتنا بھی مجاہدہ ہو، کتنا بھی کوشش ہو، کتنی بھی عبادتیں ہوں، لیکن جب تک کہ خدا تعالی کا فضل نہ ہوگا اور خدا تعالی کا ارادہ نہ ہوگا کہ ہم اس بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس وقت تک ہمارا کام بن نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے رو رو کر یہ دعائیں فرمائی ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچے کو جلد فرما لیجئے، اور جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے، کیونکہ ہم جہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن کم از کم مانگنا تو ہمارے اختیار میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو درجہ ہمیں دینا چاہیں یہ ان کے اختیار میں ہے۔ لیکن اگر ہم نے مانگا بھی نہیں اور کوشش بھی نہیں کہی تو پھر مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا بہت افسوس ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء، کر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید۔ کیسی بھی حالت ہو لیکن خدا تعالیٰ سے ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دوسرے یہ کہ ہمیں اپنے اوپر نظر نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور ان کی عطا پر نظر کرتے ہوئے بڑے سے بڑا درجہ ہمیں مانگنا چاہیے۔ منہ ہمارا چھوٹا ہے لیکن ان کا کرم بہت وسیع ہے، ان کی رحمت بہت وسیع ہے، ان کے خزانے بہت وسیع اور لامحدود ہیں، اس لیے ہم مانگنے میں بھی کمی نہ کریں۔ بڑے سے بڑا درجہ ہمارے حضرت نے مانگنا سکھایا کہ جس کے بعد صرف نبوت شروع ہوتی ہے، اس آخری درجے کی ولایت، اے اللہ مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اور میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور بچے کو، اور پوری امت کے مسلمانوں کو اے اللہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ایمان دے کر جذب نصیب فرما کر ان کو بھی اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ ہاں سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائیں، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائیں، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے فضل سے تمام گناہوں کو معاف بھی فرما دے، اور اللہ گناہوں سے اجتناب اور گناہوں سے نفرت اور گناہوں سے دوری عطا فرما دے۔ اللہ جتنی دوری آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اے اللہ ہمیں ایسی ہی دوری نصیب فرما دے۔ گناہوں سے طبعی نفرت نصیب فرما دے، نیکیوں کا ذوق اور شوق اور سنتوں کا اہتمام اور سنتوں کا شوق عطا فرما دے، سنتوں کا عشق عطا فرما دے، سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اللہ ہم سب کو پوری پوری سنت اور شریعت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ صحبت اہل اللہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اللہ کا ادب، ان کی عظمت اور ان کی محبت ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ اتباع اکابر نصیب فرما، یا اللہ اتباع اکابر نصیب فرما۔ اللہ اپنے اکابر کے راستے پر جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اتباع اکابر پر جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا دے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہمیں عطا فرما دے، اور وہ اعمال ہمیں نصیب فرما دے جو آپ کے اولیاء کے اعمال ہیں، آپ کے محبوب اعمال ہیں۔ اے اللہ اپنے محبوب اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، زندگی کے ہر لمحے کی قدر نصیب فرما۔ اب تک جو غفلت اور کوتاہی ہوئی، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال و برکت روزی نصیب فرما۔ جس بھائی بہن کو جو پریشانی ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیوں کا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کے لامحدود خزانوں سے ہم آپ کے اللہ خیر و تمام خیریں اور بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے اے اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دے اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما دے۔ کسی نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما، ہماری شامت عمل کی وجہ سے اے اللہ ہمیں تو کسی خیر سے محروم نہ فرما، ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں خیریں اور بھلائیاں عطا فرما، اور دنیا و آخرت کی ہر شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقصد حسنہ ہو، اے اللہ اس میں اس کو بامراد فرما۔ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ ان کو نیک اور صالح اور محبت والے اور ایثار و قربانی والے اللہ والے رشتے عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، دونوں جہان کی خیریں بلائیاں خوشیاں عطا فرما دے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اور مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ میرے مشائخ کو بہت بہت درجات عالیہ عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، جزائے جزیل عطا فرما۔ میرے مشائخ کے اول آل و اولاد اور ان کے اہل و عیال اور ان کے رشتہ دار اور خاندان والوں سب پر اے اللہ رحمتوں کی، برکتوں کی، کرامتوں کی بارش فرما۔ اور اے اللہ ان کو ہمیشہ عزت و شرف نصیب فرما، اور اے اللہ ان کو صاحب اقوا نسبت بنا۔ دونوں جہان میں خوش رکھیے، اور غموں سے اور پریشانیوں سے اور آفات سے، مصیبتوں سے، حادثات سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔